نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الخلق إلا إلى الرسل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الست کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، گزشتہ چند جمعوں سے ہم آپ کی خدمت میں سورہ اعراف کی ابتدائی آیات یعنی آیت نمبر 2 کے خلاصے کے طور پر آداب دعوت و ارشاد کے حوالے سے، آداب تبلیغ کے حوالے سے اس کا ایک شرعی اور فکری فلسفہ مختلف زاویوں سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، اور مسلمان ہونے کے باوجود، نماز اور روزے کی پابندی کرنے کے باوجود، حرام اور حلال کو میں امتیاز کرنے کے باوجود، فرق کرنے کے باوجود، عبادت تو کر لی جاتی ہے لیکن ذوق عبادت حاصل نہیں ہوتا۔ آج ہمارے ملت کے انہدام اور آج ہماری پسپائی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اسلام کی بنیادی عقائد احکام کی بجاوری اور اس کے اعلان کے تو ہم مقر ہیں، قائل ہیں، معلن ہیں، لیکن ان تمام باتوں پر یقین بھروسہ ہمارا انتہائی کم ہے، جس کی بنا پر آج ہمارے لیے پسپائی، رسوائی، ذلت اور خواری ہمارا مقدر ہو چکی ہے۔ سورہ اعراف کی اس آیت نمبر 2 میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آداب تبلیغ اللہ رب العالمین نے سکھلائی ہے، اس کی تفصیل بحث ہم نے متعدد جمعوں میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ آج رب کریم کی رضا اور دین کی محبت سے ہم بہت دور نکل آئے ہیں، نسب پرستی، قومیت پرستی، اپنی جو اگر مالدار ہے تو اسے واہ واہ کی ضرورت ہے، جو غریب ہے وہ تو یکسر نا امید ہے، کوئی عالی نسب ہے تو وہ اس پر فخر کرتا ہے، کسی کے پاس اگر ہزاروں لوگ ہیں تو وہ ان کی طاقت اور ان کی کثرت پر گویا کہ فخر محسوس کرتا ہے، نازا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا اور دین سے گرم جوشی اور دین سے جو جذبہ اور محبت ہے وہ یکسر مفقود ہے۔ اس کے باوجود، اس بنا پر، نسب کے عالی ہونے کے بنا پر، قومیت کی مضبوطی کی بنا پر، عبادات اور ریاضات کی بنا پر، مال کی فراوانی کی بنا پر، صرف دین سے محبت کا جو جذبہ ہمارا کم ہوا، تو یہ ساری چیزیں رسمی ہو کر رہ گئیں۔ اور اسی فلسفے کو قرآن مجید نے مسلمانوں کے خمار کو اتارتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کوئی بڑے باپ کے بیٹے ہو تو اس میں خوش فہمی میں نہ رہو کہ تم ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ، پر ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی تقسیم جو فرمائی وہ قومیت اور وطنیت کے بنا پر نہیں فرمائی، انسانیت کی تقسیم ہر ملت میں ہوتی ہے، ہر قوم میں ہوتی ہے، ہر مذہب میں انسان کے درجے ہوتے ہیں، لیکن ہر مذہب جو بھی مذہب دیکھے تو اس میں انسانوں کی تقسیم ہے درجوں کے اعتبار سے، اسلام میں بھی انسانوں کی تقسیم ہے، لیکن اسلام نے ایک ایسی مرکزیت دی ہے، تقسیم کے باوجود ایک اعتدال دیا ہے، انسانوں کی تقسیم کے باوجود ایک مساوت کا ایک پیغام دیا ہے، انسانوں کی تقسیم کے باوجود ان کی صفیں بے ڈھنگی نہ ہو جائیں، اس کی ترتیب اور تصویب کے حوالے سے جو بات کی ہے، جتنے مذاہب، جتنی تنظیمیں اور جتنے دین آپ کو نظر آتے ہیں، ان میں انسانوں کی تقسیم قومیت کی بنا پر ہوتی ہے، وطنیت کی بنا پر ہوتی ہے۔ ہندوؤں کو اگر دیکھیں آپ تو ان میں اگر برہمن جو ہوگا، خواہ اس نے ہندو مذہب کی تعلیم نہیں حاصل کی، خواہ اس نے ہندو مذہب کی تعلیم نہیں حاصل کی، ان کی مذہبی جو نصاب چاہے وہ جس بے ڈھنگے انداز میں ہے اس سے سروکار نہیں ہمیں، یا اس کی کیا حیثیت اور اوقات ہے، لیکن یہاں پر بتا رہا ہوں کہ مذاہب کے اندر، بر صغیر کے اندر ہندو مذہب بھی ایک بہت بڑی اکثریت رکھتا ہے، ان کے مذہب کے اندر جو تقسیم انسانوں کی وہ قومیت کی بنا پر ہے، وہ قومیت کی بنا پر۔ ان میں اگر کوئی برہمن کا بچہ ہوگا اور ایک طرف دوسرا ہندو، وہ تعلیم میں، معاملات میں بالکل ماہر ہوگا، یہ برہمن کا بچہ سرے سے جاہل ہوگا لیکن وہ اچھوت کہلائے گا اور یہ پوتر کہلائے گا، یہ بڑی ذات کہلائے گا۔ تو اس مذہب کے اندر انسانوں کی تقسیم جو کی گئی، اب غور یہ کرنا ہے کہ وہ تقسیم ہمارے اندر تو نہیں آ گئی، کہ جو میں مختلف مذاہب کی طرف ہم چل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ انسان، اسلام نے تو اس تصور کو یکدم رد کیا ہے، یکسر رد کیا ہے، لیکن کہیں ہماری صفوں کے اندر ہم وہ عقیدہ دوبارہ تو نہیں لا رہے، وہ فکر دوبارہ تو نہیں لا رہے، اگر وہ لائیں گے تو پھر اسلام کی روح ہی ختم ہو کر رہ جائے گی، اور تمام عبادات جس طرح نماز روزہ ہمارے لیے ایک محض رسم ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے اس سے ہم سرے سے واقف نہیں ہیں، اور واقف ہونے کے باوجود ہم اس طرف کان دھرنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو کہتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھیں گے تو دکان میں ہمارا کاریگر کہے گا داڑھی رکھتا نماز نہیں پڑھتا، تو وہ تو ہمیں مذمت اور ڈانٹ اور تشنیع کے ڈر سے ہم نے نمازیں پڑھنی ہے اور سارے معاملات کرنے، لیکن نماز کا جو اصل مقصد اس سے پیچھے تھا، دین کی تعلیم کا جو اصل مقصد اس کے پیچھے تھا، اس ظاہری عمل کے پیچھے جو مقصد حقیقی تھا، اس سے ہماری روح یکسر بیگانگی کی طرف ہے۔ اور اگر نصرانیت کی طرف آ جائیں، یہودیت کی طرف آ جائیں، تو ان میں قومیت کی تشکیل ہے، جو رم اللہ کی سرزمین کے لوگ ہیں، جو جناب اس سرزمین کے لوگ ہیں جہاں پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، تو وطنیت کے اعتبار سے ان کو پھر تمام علاقوں پر فضیلت دی جاتی ہے۔ تو قرآن نے، اسلام نے انسانوں کی تقسیم قومیت سے نہیں کی، کیونکہ جب قومیت سے کریں گے تب بھی ایک خلیج آ جائے گی بیچ میں۔ قومیت ایک مذہب نے ایک منشور دے دیا ہے، ایک نصاب دے دیا ہے، اب نصاب تو دھرا کے دھرا رہ گیا، اب مقبولیت، شرف، مقام، عزت طبقوں میں جو ہو رہی ہے وہ اس نصاب کو فالو کرنے کی بنا پر نہیں ہو رہی ہے، وہ تو قوموں کی بنا پر ہو رہی ہے، وہ تو وطن کی بنا پر ہو رہی ہے، ایک اس وطن کے مقابلے میں کسی دوسرے وطن کا رہنے والا شخص، ایک اس قوم کے مقابلے میں بظاہر کمتر قوم کا رہنے والا شخص، اگر اس مرکز کو اور مذہب کے اس نصاب کو فالو کرتا ہے اور اس پر دل جمی کے ساتھ عمل کرتا ہے، تو ان مذاہب کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان مذاہب میں حیثیت اس کی ہے جو خاص وطن کا رہنے والا ہو، خاص علاقے کا ہوگا، تو وہ ہمارا بزرگ ہوگا، وہ ہمارا امام ہوگا، وہ ہمارا مقتدا ہوگا، جو فلاں کی اولاد ہوگا وہی ہمارا مقتدا اور امام ہوگا۔ اس سے کیا ہوا کہ دین کی مرکزیت ختم ہو گئی، دین کا شعور ختم ہو گیا، اور حال کیا ہوا کہ یہودیت عیسائیت پر چڑھ گئی،
اور عیسائیت پر غالب آئی اور عیسائیت کا پورا نقشہ بدل کر رکھ دیا. اور یہی ہوا کہ عیسائیت یہودیت مل کر پھر پوری دنیا کے اندر وہ فساد ہوا کہ جس میں ہندو کے اندر ہندو مذہب کے اندر بھی ان کے عقائد کی آمیزش اور ان کے عقائد کی آمیزش ہندو مذہب کے اندر آتی ہے. لیکن اسلام نے ان تمام چیزوں کو یکسر ختم کیا اور اسلام نے انسانوں کی تقسیم قومیت لسانیت وطنیت کی بنا پر نہیں کی بلکہ صالحیت اور فجور کی بنا پر کی ہے, گناہ اور ثواب کی بنا پر کی ہے, کفر اور ایمان کی بنا پر کی ہے. اس نے اسلام نے انسان کی تقسیم کفر اور ایمان کی بنا پر کی ہے. انہوں نے قومیت اور وطنیت کی بنا پر کی تھی. اسلام اتنا زبردست مذہب ہے کہ اس نے اپنے منشور کی بقا کے لیے, اس نے مرکز کی مرکزیت کی بقا کے لیے, اس نے اپنے دین کی تعلیم کی بقا کے لیے قومیت کو ترجیح نہیں دی, نیکی کو ترجیح دی. اس نے گویا کہ کسی کو دور کرنے کے لیے اور بھگا دینے کے لیے, اس کو حقیر نظر سے دیکھنے کے لیے کمتر جماعت یا کمتر ذات یا گھٹیا ذات اس کو مقدار نہیں بنایا بلکہ بدی کو مقدار بنایا ہے. تو نیکی اور بدی کی تقسیم یہ اسلام پیش کرتا ہے اور یہ اتنی خوبصورت قسم کی تقسیم ہے کہ فرمایا تم کسی بھی نسب اور ذات کے ہو, تم کسی بھی وطن اور قوم کے ہو, تقوی اختیار کر لو, خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ گے. فرمایا تم دیکھتے نہیں کہ ابو لہب تو پڑوس ہے, عزیز ہے, رشتہ دار کہلواتا ہے لیکن اس کی کوئی حیثیت وقات نہیں ہے. حبش سے آنے والے بلال ہیں جن کا نسب سے کوئی تعلق نہیں, گویا کہ معاملات سے کوئی تعلق نہیں لیکن حسب سے تعلق رکھتے ہیں, تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس بنا پر وہ نیکی کے پرہرے کی طرف جاتے ہیں تو ان کی فضیلت ابو جہل رشتہ دار ہونے کے باوجود, ابو لہب رشتہ دار ہونے کے باوجود فوقیت رکھتی ہے. تو اگر حبش سے آنے والے بلال ہوں تو وہ ہمارے سر کے تاج بن جاتے ہیں, رشتے میں چچا اگر ابو لہب ہو تو ان کی عزت کو دیوار پر مار دیا جاتا ہے. اس لیے اسلام نے مرکزیت کی بقا کے لیے اور دین کی بقا کے لیے تقسیم جو ہے وہ وطنیت قومیت لسانیت شرف و نسب کی بنا پر نہیں کی ہے بلکہ نیکی اور بدی کی بنا پر کی ہے. اس شعور سے اکثر ہم غافل ہیں اور یہ اتنی خوبصورت تقسیم ہے جس طرح کہ میں بھی آگے چل کر اسی فکری فلسفے کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میں نے گزشتہ دنوں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی گزشتہ جمعے, اگر اس کی طرف دوبارہ آپ کی توجہ لے جاؤں اور آپ کو صرف یقین آپ کے ذہنوں میں ہوگا, میں نے یہ کہا تھا کہ ہر قوم اور ہر جماعت کے اندر کسی عمل کی دو صورت ہوتی ہے, کسی عمل کی دو صورت ہوتی ہے. ایک اس کا ظاہری عمل ہوتا ہے ڈھانچہ, اس کا جو اسٹرکچر ہے سامنے ڈھانچہ ہے جو اس کی صورت ہے, ایک صورت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اصل اس صورت کو دھارنے کا مقصد کیا تھا وہ اس کے پیچھے ہوتا ہے. تو ہر عمل کی دو جہت ہوتی ہے, ایک اس کی ظاہری صورت ایک اس کا باطنی مقصد, مقصد حقیقی. اور جب کوئی قوم ظاہری صورت کے ساتھ اس کے مقصد کو لے کر چلتی ہے, ظاہری صورت کے ساتھ اس کے مقصد حقیقی کو لے کر چلتی ہے, ظاہری صورت کے ساتھ اس کے پیچھے جو کار فرما فکر ہے اس کو لے کر چلتی ہے, تو پھر وہی عمل عمل بنتا ہے, وہی اخلاص ہوتا ہے. اور پھر وہ انسان جب خود کوئی عمل کرتا ہے, ظاہری عمل وہ کر رہا ہے لیکن عمل کو کسی غرض کے تحت کر رہا ہے, عمل کو کسی مقصد کے تحت کر رہا ہے, عمل کو کسی فکر کے تحت کر رہا ہے, تو پھر اس کے اندر بھی انقلاب ہوتا ہے, اس کے گرد و نواح کے اندر بھی انقلاب آ جاتا ہے. لیکن جب قومیں کسی کام کو کسی فعل کو کسی عمل کو محض ایک ظاہری صورت کی بنا پر کرتی ہے اور اس کے پیچھے جو مقصد اور فکر ہے وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے, تو پھر وہ عمل ایک رسم بن جاتا ہے, اس کو مذہب دین شعور اخلاص سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ گویا کہ شرعی اور قانونی گویا کہ فلسفہ ہے کسی بھی عمل کے حوالے سے, کسی بھی فکر کے حوالے سے. ایک یہ عمل ایک نمونہ ہے کہ ایک ظاہری عمل کے ساتھ, مثال کے طور پر آپ کو استاد کہیں جاؤ مارکیٹ سے فلانی چیز لے آؤ, تو اس عمل کے پیچھے استاد کی محبت ہے, اس حکم کے پیچھے استاد کی محبت ہے. اب اگر آپ سے استاد نے کہا کہ بیٹا جلدی جا کے گلاس پانی لے آؤ, استاد کو پیاس لگی ہے, آپ جا کر دوستوں کے ساتھ گپے شپے مارتے رہے اور چار گھنٹے کے بعد پانی لے کر آئے, تو پتا چلا کہ بس ایک بے ڈھنگے انداز میں عمل کو پورا کرنا تھا, ایک رسم تھی, بھائی شاگرد ہے تو استاد کی تو بات ماننی ہے. لیکن ایک شاگرد ایسا تھا کہ استاد کی زبان سے کلمات نکلے اور بڑی بےتابی سے تڑپتا وہ بھاگا کہ میرے استاد کو پیاس لگی ہے, اور جلدی سے پانی لا کے استاد کی خدمت میں پیش کر رہا ہے, اور بےتابی اس پر ایسی کہ جس طرح یہ خود بے چین ہے, خود اس کو پیاس ہے, یہ خود تشنا ہے, اس لیے کہ اس حکم کے پیچھے استاد کی محبت کار فرما ہے. تو ہر عمل کے پیچھے دو مقصد ہوتے ہیں, ایک اس کی ظاہری صورت ہوتی ہے, ایک اس کے پیچھے ایک مقصد اور ایک فکر ہوتی ہے. جب وہ ظاہری عمل اور فکر دونوں میں امتزاج ہو جاتا ہے تب وہ روحانیت پیدا ہوتی ہے, جب وہ اخلاص پیدا ہوتا ہے تب ایک فکر پیدا ہوتی ہے، جب انقلاب آتا ہے اور جب ہی ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اور وہ چیزیں کب ہوتی ہیں کہ بندے کو دین سے محبت ہو، مذہب سے محبت ہو۔ مذہب سے جب محبت ہوگی تو پھر مذہب نے جو مقصد دیا ہے ظاہری عمل کے لیے، تو ظاہری عمل اور اس کے پیچھے مقصد، ان دونوں کے اندر امتزاج رہے گا، ملاپ رہے گا، مساوت رہے گی، تعلق رہے گا، ربط رہے گا، اور یہ دونوں مقصد ایک دوسرے کے درمیان منہمک رہیں گے، مستغرق رہیں گے، جڑے ہوئے رہیں گے۔ اجتماعیت تام اس کے اندر موجود ہوگی، استغراق تام اس کے اندر موجود ہوگا۔ لیکن جب ظاہری صورت تو دھار لی جائے لیکن مذہب اور منصب اور مذہب سے محبت کی قدریں کم ہوتی چلی جائیں گی، تو اس کام کے پیچھے، اس فعل کے پیچھے جو مقصد تھا، جو فکر تھی، وہ بھی پھیکی ہوتی چلی جائے گی۔ اور جب وہ پھیکی ہوتی چلی جائے گی تو قوم پھر اس کام کرنے کو بڑے عمل سے کرے گی، لیکن وہ کام محض ایک رسم ہوگا، وہ ایک ادائیگی تو ہوگی لیکن اس کام سے نہ اس کی ذات کو کوئی فائدہ ہوگا، نہ اس کی ملت کو کوئی فائدہ ہوگا۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم نماز کو محض اٹھنا بیٹھنا جمع ہونا پانچ وقت، اس اعتبار سے ساری عبادات ہم بجا لاتے ہیں، روزہ ہو، زکات ہو، یہ ساری عبادات، لیکن اس کے پیچھے جو شریعت نے ایک انقلاب کا پیغام رکھا ہے، شریعت نے اس کے پیچھے جو ایک فکر رکھی ہے، اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نماز جو تجھے بدکاری سے نہ روک سکے، تیری وہ نماز جو تجھے بدکاری سے نہ روک سکے، تجھے تیرے فوش کاموں سے نہ روک سکے، تو یہ پھر تو تیرے لیے رسم ہوئی، کوئی عبادت تو نہ ہوئی، تو پھر یہ نماز تجھے خدا سے اور دور لے جائے گی، پھر یہ نماز تجھے خدا سے اور دور لے جائے گی۔ اس لیے کہ تُو نے لوگوں کو دیکھم داخی میں جمع ہوا کہ میرے دوست نماز کے لیے گئے، میں نہ جاؤں گا تو لوگ مجھے ذلیل کریں گے، لیکن یہ نہ دیکھا کہ نماز تو تصور الہ، تصور الہ کو پکانے کا نام ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ سے باز پرس ہوگی، مجھ سے یک یک چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شرف، شرف نسب، شرف معاملات اپنی جگہ پر ہے، خدا کی بارگاہ میں مقبول وہ ہے جو خدا کی حضوری کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، خدا کے علم کی نگرانی اور اس کی حاکمیت تام کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس وقت جب ہم اس تصور سے نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں خدا دیکھ رہا ہے، ہم خدا کو نہیں دیکھ رہے اگر یہ فکر نہیں، تو خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ فکر نماز میں پکائی جاتی ہے، مضبوط کی جاتی ہے۔ نماز ایک ایکسرسائز ہے اس فکر کو پکانے کے لیے، ایک مشق ہے اس فکر کو پکانے کے لیے۔ دین میں جو پانچ وقت آ کر اجتماعی طور پر ہم اس فکر کو پکواتے ہیں، جوان کرتے ہیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس وقت کاروبار میں جب ہم دخل پر بیٹھے ہوتے ہیں، گلے پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو نوٹ گنتے وقت بھی وہ خیال ہماری رہبری کر رہا ہوتا ہے، گفت و شنید کے حوالے سے بھی وہ خیال ہماری رہبری کرتا ہے، لین دین کے حوالے سے بھی وہ خیال ہماری رہبری کرتا ہے، یہ داڑھی جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ خیال بھی ہمارے پیچھے رہبری کرتا ہے کہ جہاں سنت کا لبادہ، دین کی تمام تخت و تاج تم نے اپنے اوپر نافذ کر لیا ہے، تو اس کے پیچھے رب کریم کی یاد، رب کریم کا مشاہدہ، رب کریم کی نگہبانی، رب کریم کی حاکمیت، اور مر کر خدا کو جواب دینا ہے، یہ سارا تصور پیچھے ہوتا ہے۔ انسان باغی کب ہوتا ہے، میں نے اس پہ ساری تفصیل پیش کی تھی، اور اس کے اندر بے ذوقی کب پیدا ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے اور رہا استغنا، جب وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سب سے آزاد سمجھتا ہے کہ مجھ پر کسی کی حاکمیت نہیں ہے۔ کام وہ ہر طریقے سے کرے گا لیکن وہ رسم و رواج کے ساتھ کرے گا۔ جہاں وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس وقت اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر شیطانیت آ جاتی ہے، اس کی ساری عبادتیں، اس کے سارے اعمال محض ایک رسم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور یہی چیز فرعون کے اندر پیدا ہوئی، یہی چیز نمرود کے اندر پیدا ہوئی۔ اتنی بڑی بڑی حکومتوں انہوں نے کی، حضرت موسیٰ کی سادی سی بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی، حضرت ابراہیم کی سادی سی بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے نہیں آئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہر چیز سے آزاد کر لیا تھا، مستغنی سمجھ لیا تھا۔ اور جب انسان اپنے آپ کو کسی کے ماتحت محسوس کرتا ہے تو اس کا خوف دل کے اندر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سڑک پر جب گاڑی چلاتے ہیں تو سگنل وغیرہ کا ہمیں خیال نہیں ہوتا، لیکن جب پتا ہو کہ جناب یہاں پر ٹریفک پولیس والا کوئی کھڑا ہوگا، تو پھر بریک پر اچانک آہستہ آہستہ ہمارا پاؤں جاتا ہے ایکسلیٹر پر، آتا ہے کہ جہاں بریک مارنا کہاں رکنا ہے، تو کسی کی نگہبانی کے خیال سے ہم محتاط ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی ایک نفسیات ہے، یہ انسان کی فکر ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں جو تصور احسان رکھا ہے، وہ اس لیے فرمایا کہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ جملہ عبادتیں تمہارے پاس جو ہیں، یہ صرف تمہارے لیے ایک عملی جامہ ہے، ایک تمہارے لیے ظاہری صورت ہے، اس کے پیچھے فکر ہماری رضا کی ہونی چاہیے، ہمیں دکھانے کے لیے ہونی چاہیے، ہماری حاکمیت کی ہونی چاہیے. فرمایا اس فکر کے پیچھے جب ہمارا خیال ہوگا تو پھر تمہارے اندر بھی انقلاب آئے گا، تمہارے گرد و نواح بھی انقلاب آئے گا. اب دیکھیے نا کہ جس طرح کے گزشتہ بھی جو میں ہم نے عرض کیا کہ آج پوری دنیا میں یورپ، امریکہ، دیگر اور بر اعظموں پر گورے اپنی قوم کو سدھارنے کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پھر شراب خانے بھی الگ کر دیے انہوں نے کہ چلو یہاں پیو روڑوں پر نہ پیو، یہاں بدکاریاں کرو وہاں نہ کرو. لیکن وہ ان کی قوم کے اندر وہ صالحیت نہیں آئی، ایک اعتدال نہیں آیا معاشرتی اعتبار پہ. ان کے مورخین لکھتے ہیں کہ یہ محمدی انقلاب کیسا انقلاب تھا، حضور کا انقلاب یہ کیسا انقلاب تھا. مثال کے طور پر ایک شخص بچپن سے کام کرتا ہے، اگر چاہے وہ برا ہی کام کرتا ہو، ایک کام کرتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا جائے، سب کے سامنے معافی مانگ لے کے بس ایسا نہیں کروں گا، تو اپنے وعدے میں کب تک وہ جمع رہے گا؟ انسان یہ سوچتا ہے نا کہ وعدے کی پاسداری کیسی ہو. مضبوط سے مضبوط آدمی وعدے کی برخلافی کی طرف اس کا ذہن چلا جاتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ایک کام بندہ اگر بچپن سے کر رہا ہے، بچپن سے تو کر ہی رہا ہے، گرد و نواح میں سب وہی کام کر رہے ہیں، اس معاشرے کی گھٹی میں وہ کام رج بس گیا ہے، لیکن جب ایک دفعہ کہتا ہے کہ نہیں کروں گا. آج ان ممالک کے اندر جب کسی ملزم کو پکڑ کے لایا جاتا ہے، وہ جج کے سامنے لکھ کر دیتا آج کے بعد نہیں کروں گا، وہ جا کے پھر فوراً کرنے لگ جاتا. لیکن حضور کے ہاتھ پر جو توبہ کرتا تھا پھر وہ کام نہیں کرتا تھا. تو یہ کیا انقلاب تھا؟ مثال کے طور پر شرک آپ دیکھیں، بت پرستی. چند صحابہ اکرام کے علاوہ جس میں میرے آقا خلیفہ بلافصل حضور سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجل کریم، یہ چند شخصیات ہیں جو فطرتی طور پر موحد ہیں، یہ شروع سے توحید پرست رہے ہیں، انہوں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. لیکن اور صحابہ اکرام کو دیکھیں تو یہ مندروں میں بھی جاتے رہے اسلام میں لانے سے پہلے، بتوں کی عبادت بھی کرتے رہے، بت کی تجارت بھی کرتے رہے، اس کو تراشتے خراشتے بھی رہے. لیکن جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک پر انہوں نے اس حق کے پیغام کو قبول کر لیا، اس بات کو لے لیا، تو پھر کوئی تاریخ میں آپ کو ایک گوشہ بتا سکتے ہیں کہ کسی صحابی نے حضور کے سامنے تو نماز پڑھی اور گھر میں جا کر کسی مورتی کو پوجا ہو؟ شراب کی حرمت کو آپ دیکھ لیجیے، شراب جو ایک عرب کے مزاج کے اندر رچی بسی تھی، جب سورہ مائدہ میں اس کی حرمت آ گئی تو مٹکے کے مٹکے پھوڑ دیے گئے اور گلیوں میں ندیاں بہنے لگی شراب کی. کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد صحابہ کرام علی مردوان نے اپنے منہ سے شراب کا پیالہ لگایا ہو؟ تو ایک چیز جو قدیم زمانے سے اندر ان کے اندر رچی بسی تھی، یہ کس طرح آ گیا؟ تو اسی فکر کو سیدنا فاروق اعظم احکام تبلیغ کے حوالے سے سید عالم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ قوم کی تبلیغ اور قوم کی تربیت کے حوالے سے کیا پہلا اقدام اختیار کیا جائے؟ یہ تو قوم کی بات ہے، پہلے ہم خود تو صحیح مسلمان بن جائیں. اس حوالے سے سیدنا فاروق اعظم اللہ ان کے تربت پاک پر کروڑوں رحمتیں اتارے کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ انسان کی اصلاح کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے کہ جس کو وہ لے، حکمت کی، دانائی کی، سمجھداری کی، شعور کی، دانش کے اندر ایسی کیا بات ڈال دی جائے کہ جس سے کہ انسان جو ظاہر میں ہو وہ باطن میں ہو، جو جلوت میں ہے وہ خلوت میں ہو، جو مجمع میں ہے وہ اندھیرے میں ہو، وہ کیا چیز ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو انسان کی نفسیات کا ماہر کوئی نہیں ہے. میرا آقا فرماتا رأس الحکمت مخافت اللہ، فرما پیارے عمر بندوں کے دلوں میں خدا کی نگہبانی، خدا کی حاکمیت اور ان کا خوف بٹھا. جب اس کے دلوں میں خدا کا خوف بیٹھ جائے گا پھر اس کو آزاد چھوڑ دے، وہ گرم بازار کے اندر ہو یا تنہا رات کے اندر ہو، وہ بغاوت نہیں کرے گا جب اس کے دلوں پر خدا کا خوف پہرا دے رہا ہوگا. تو فرمائے اصلاح کی سب سے بڑی چیز، اور قرآن نے بھی اس چیز کو پیش کیا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، کیونکہ جو خدا کو بھلاتا ہے وہ خود کو بھول جاتا ہے، جو خدا فراموشی کرتا ہے وہ خود فراموش ہو جاتا ہے. آج انسان غلط کام کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی انسان بھی ایسے کام کر سکتا ہے. ارے بھائی یہ تو آپ کو شعور ہے کہ انسان ایسے کام نہیں کر سکتا، اس سے پوچھو کہ اس کو یاد ہے کہ میں انسان ہوں کہ بھی نہیں. اس لیے کہ جو خدا کے حضور کھڑے ہونے کو بھول گیا، جو خدا کے حضور جواب دہی کو بھول گیا، جو انسان اس بات کو بھول گیا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ جس نے خدا کو بھلایا وہ خود کو بھول گیا. تو خدا کو یاد رکھنا اس میں انسان کی خود بقا ہے، اس میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں. جس کو ہم کہتے ہیں کہ شاید خدا کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر ہم خدا کا ذکر کریں، فرمایا انسان اس میں تیرا ہی فائدہ ہے، تیری ساخت، تیری فکر، تیرا وجود، تیرا جسہ ایسا ہے کہ جب تک تو ہمیں یاد رکھے گا تو زندگی کی صحیح نہج پر چلتا رہے گا. اور جہاں تو ہمیں بھول جائے گا تو تجھ سے ایسی گندی حرکتیں ہوں گی کہ درندے اور پرند چرند بھی تیری سے پناہ مانگیں گے کہ انسان بھی اتنا گندا ہو سکتا ہے، اتنا بے شعور ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا خدا کو یاد رکھنا، یہ انسان کی اپنی مجبوری ہے، خدا کی مجبوری نہیں ہے، اس کی ساخت ایسی ہے۔ فرمایا کہ جب یہ انسان خدا کو بھولتا ہے تو یہ مستغنی ہوتا ہے اور پھر یہ سب بدکاری کی طرف آ جاتا ہے، اور قرآن نے یہی شعور دیا ہے۔ فرمایا یہ ظاہری چیزیں جو صرف تمہیں ہماری یاد کو پکانے کی ایک مشق ہے۔ دیکھو تم انسان ہو، تم ایک چیز یاد رکھتے ہو بعد میں بھول جاتے، پھر یاد رکھتے ہو پھر بھول جاتے ہو۔ فرمایا یہ سلسلہ تمہیں چلتا ہے، پانچ وقت نماز میں بلا کر تمہیں اس فکر کو پکایا جاتا ہے کہ ہم ہیں، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا نماز کو جب اس غرض سے پڑھو گے کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، عشاء کا وقت ہوتا ہے، بندہ کبھی رات کو مصروف ہو جاتا ہے، جسم میں درد ہو رہا ہے، اب نماز پڑھے نہ پڑھے، کوئی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، اللہ اکبر، کیا معاملات ہے، فجر کا وقت ہو جاتا ہے، تو اس وقت انسان اگر یش انسان کا ضمیر اس سے برنگیختہ کرتا ہے، اس بات کو تیار کرتا ہے، شرم نہیں آتی، خدا تجھے دیکھ رہا ہے، یہ تیرے سامنے تیرے بچے سوئے ہیں، خدا نے دیے تجھے، یہ اللہ کے نامات، اتنے بہترین گھر میں تو رہ رہا ہے، یہ خدا کے نامات، ورنہ دیکھ فلاں گلی کے اندر جو رہتا ہے تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، تجھ سے زیادہ علم والا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور تجھے خدا نے دیا، تجھے شرم نہیں آتی کہ پانچ منٹ خدا کی یاد کے لیے نکالے، تجھے غیرت نہیں آتی۔ اور یہ صوفیہ دیکھتے ہیں کہ جب ضمیر اس قسم کے تانے دینا شروع کر دے تو سمجھ جائیے کہ عرش سے براہ راست فیضان شروع ہو گیا ہے، اس لیے کہ نفس لوامہ جب ملامت کرنے لگ جائے تو اس وقت یوں سمجھیے کہ فرشتے، مثال دے رہا ہوں، فرشتے کپڑا لے کر کھڑے ہیں دل کی سیاہی کو مٹانے کے لیے، اب بندے کے ارادے کا انتظار ہے، جہاں وہ کہتا ہے حق یہی ہے، اور وہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے رات کا اندھیرا، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ گھر میں سب سے بڑا ہے، نہ بیوی اس کو ڈانٹ سکتی ہے نہ بچے اس کو ڈانٹ سکتے ہیں، اب سب سو رہے ہیں، اب وہ کھڑا ہوتا ہے صرف خدا کے خوف میں کھڑا ہوتا ہے کہ مولا تو مجھے یاد آ گیا اور میں تیری نافرمانی کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی کی نماز ایک طرف، یہ عبادت ایک طرف، جس کی زندگی کے اندر انقلاب لے آتی ہے۔ فرمایا یہ ایسی چیز ہے کہ جو شعور خدا ہے، کہ خدا کا شعور جو ہے، خدا کو یاد رکھنے کی عادت جو، اس کی حاکمیت جو ہے، وہ بندے کے اندر ایک خوشبو پیدا کرتی ہے، اس کے اندر بھی انقلاب آتا ہے، اس کے باہر بھی انقلاب آتا ہے۔ یہی دعوت ارشاد کی سب سے بڑی جان ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں آخری ایک بات پیش کرتا ہوں، پھر اگلے آنے والے جمعے میں اس موضوع کو ہم گویا کہ جاری رکھیں گے۔ میں نے پہلے کہا کہ اسلام نے قومیت اور وطنیت سے تقسیم نہیں کی کہ یہ بڑے باپ کا بیٹا ہے تو اس کو کچھ نہ بولو، یہ فلاں مقدس شہر کا رہنے والا ہے اس کو کچھ مت کہو، اللہ نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی قومیت نہیں اسلام میں، ایمان کے بعد قومیت ہے، ایمان کے بعد وطنیت ہے، ایمان سے پہلے کچھ نہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان ہے، غرق ہو رہا ہے تو غرق ہونے دو، اس لیے کہ تیرا پیغام نہیں مانتا، قومیت اور وطنیت کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں ایمان قبول کر لے تو پھر نسب کا احترام ہے، اصل منشور کو ٹارگیٹ کر لے، اس طرف آ جائے، اس پرمن کے لیے آ جائے، تو پھر وطن کا بھی احترام کیا جائے گا، قومیت کا بھی احترام کیا جائے گا۔ لیکن اصلا اسلام انسان کی تقسیم نیکی اور بدی سے کرتا ہے، قومیت اور وطن سے نہیں کرتا، لسانیت سے نہیں کرتا کہ یہ فلانی ہماری برادری کا زبان بول رہا ہے۔ تو حضور نے فرما دیا من دال نسبیت فلیس منی، جو میری قوم کے اندر زبان کی ترویج کرے کہ یہ تو ہماری برادری کا، یہ تو فلانا زبان بولنے والا ہے، یہ تو میری زبان بولنے والا ہے، حضور نے فرمایا کہ تم محمدی زبان کو چھوڑ کر اپنی زبان یاد رکھتا ہے۔ فرمایا من دال نسبیت فلیس منی، جو عصبیت کی طرف بلائے وہ ہم سے نہیں، من قاتل عصبیت فلیس منی، جو عصبیت میں مارا گیا تم دیواروں کو چوکنگ کرتے رہو، شہید ہے، شہادت کوئی تمہارے ابا کے گھر کا کھیل نہیں جو تمہیں دے دے، یہ خدا کا اختیار ہے۔ فرمایا جو تعصب میں مر گیا وہ شہید نہیں ہے، جو تعصب میں بلائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو تعصب کی بات کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہاں جو محمدی بولی بولے وہ حبش سے آنے والا بلال ہے، وہ بھی سر کا تاج ہے۔ فرمایا جو اسلام کی فکر کو لے کر آئے، جو نیکی اور بدی کے فلسفے کو یاد رکھے، اصل چیز اسلام نے اس طرف تقسیم کی ہے۔ آخری ایک بات پیش کر کے میں اس درس کو ختم کرتا ہوں، یہ شعور کے لیے، کسی پر تنقید نہیں ہے، یہ میں اپنے شعور کو بھی بالغ کرنے کے، آپ کے شعور کو بھی زندہ کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ میرے دوستو اس فلسفے سے، اس فکر قرآن سے، یہ قرآن سب باتیں کرتا ہے، اس قرآن کو آپ پڑھنے کی کوشش تو کریں، قرآن یہ ساری بات، اس فکر سے اگر ہم نماز پڑھیں تو بتائیے ہمیں کتنی اپنے آپ سے خوشبو آئے گی، ہمیں یہ خوشبو اپنے آپ سے ہی نہیں بلکہ گرد و نواح سے بھی محسوس ہوگی جب ہم اس فکر کے ساتھ خدا کی عبادت کریں۔ اللہ فرماتا ہو لوگو تم کیا سمجھتے ہو گے کہ تم بیت المقدس کی طرف منہ چپکا کر نماز پڑھ لو گے تو تم بہت معزز اور اعلیٰ ہو جاؤ گے، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو تم کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے رہ جاؤ گے تو تم بہت بڑے اعلیٰ ہو جاؤ گے؟ فرمایا ظاہری عمل ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے. اس مقصد کو تم نہیں جانتے تو کعبے کو چپکے بھی رہو تب بھی کچھ نہیں ملے گا. اور ہو یہودیوں نصرانیوں تم اگر بیت المقدس سے چپکے رہو تب بھی کچھ نہیں ملے گا. فرمایا لئیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق بل مغرب. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو اور مغرب کی طرف منہ کرو. اللہ نے کہا نیکی نہیں ہے. یہ ظاہری عمل ایک رسم ہے اور نیکی نہیں ہے. رسومات نیکی نہیں ہوتی. فرمایا رسومات نیکی نہیں ہوا کرتی. نیکی وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے کوئی مقصد بھی ہوتا ہے, اس کے پیچھے کوئی غرض بھی ہوتی ہے, کسی کو دکھانے کے لیے ایک مقصد بھی ہوتا ہے. فرمایا جب ظاہری عمل اور باطنی مقصد کے ساتھ کسی چیز کو جوڑا جائے تو وہ نیکی ملتی ہے. قرآن نے یکسر اس چیز کی نفی فرمائی اور سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 177 میں اللہ نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق قبل المغرب. محبوب ان سے کہہ دو کہ مغرب کی طرف منہ کرنا یا مشرق کی طرف منہ کرنا لیس البر, اس میں کوئی نیکی نہیں ہے, اس میں کوئی نیکی نہیں ہے. ولکن البر, ولکن البر, لیکن نیکی یہ ہے, لیکن نیکی یہ ہے کہ جب تم مغرب کی طرف منہ کرو قبلے کی جانب منہ کرو تو من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین, تو پھر وہ اللہ پر بھی ایمان لاتا ہو, وہ کتابوں پر بھی ایمان لاتا ہو, وہ نبیین پر بھی ایمان لاتا ہو. اب کتاب پر ایمان لانے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے اندر ایک شرح ہے. اللہ پر ایمان لانے کا کیا مقصد؟ یہ مقصد ہے کہ ہمارا وقت خدا کو یاد رکھے. کتاب پر ایمان لانے کا یہ مقصد ہے کہ اس کے احکام کو تو اپنے پر نافذ کرے. نبیین پر احکام لانے کا, ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ تو ان کی تعظیم و توقیر کرے, ان کی تعلیمات کو یاد کرے. فرما اصل نیکی یہ ہے, اس کے بعد تم مغرب کی طرف منہ کرو تو پھر نیکی بنے گی. اس طرف تم اس طرف منہ کرو تو نیکی بنے گی. تو اسلام نے زندگی, ایک زندگی کے لیے, ایک معاشرے کے لیے چار اصول بیان کی: عقائد, معاملات, عبادات اور اخلاق. یہ چار چیزیں, عقائد, معاملات, عبادات اور اخلاق, یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو اسلام نے کلی طور پر بیان کر دی. اس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا, اس پر طبیعت کس طرح آئے گی یہ بھی بیان کر دیا, اس سے ہٹے گی تو ہمارا ہی کیا نقصان ہوگا یہ بیان کر دیا. انشاءاللہ العزیز دعوت ارشاد و فکر کے حوالے سے جس گفتگو کو ہم لے کر چل رہے ہیں, اس تسلسل کو ہم آگے لے جا کر جوڑیں گے. اس میں صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ممبر و محراب پر بیٹھے ہیں صرف وہ دین کے مبلغ نہیں, ہر کلمہ گو دین کا مبلغ ہے, ہر کلمہ گو دین کا مبلغ ہے. اس کے کردار سے دین واضح ہونا چاہیے, اس کی گفتگو سے دین واضح ہونا چاہیے, اس کے معاملات سے دین واضح ہونا چاہیے. ارے یہ مولویوں کی بات ہے تو کیا آپ کلمہ نہیں پڑھتے؟ کہا پڑھتا ہوں. تو کہا آپ بھی پھر دین کے مبلغ ہیں. ہر مومن دین کا مبلغ ہے. ہر شخص انفرادی طور پر اس فکر کو رکھے تو آج بھی دریا دجلہ راستہ دے سکتی ہے, آج بھی نعرے خلیل گلزار ہو سکتا ہے, آج بھی تمام معاملات ہو سکتے ہیں, بشرطے کہ ہم ان عبادات کو رسم نہ بنائیں, ان عبادات کو مقصد کے ساتھ لے کر چلیں, اس کے پیچھے جو مقصد کار فرما ہے اس کو لے کر چلیں. تو حضرات گرامی اس وقت میں آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے اور یقیناً سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے, نعمت عظمیٰ ہے. ہمارے بچوں کی ولادت جب ہوتی ہے ان کی خوشی کے لیے ہم گلی کوچوں کو سجا ڈالتے ہیں, ہر خوشی ہر معاملے کا اہتمام کرتے ہیں. تو یقیناً آج یہ دینی شعور, یہ معاملہ ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملا. کسی پر تنقید نہیں, کسی پر تردید نہیں. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس جشن ولادت 12 ربیع الاول شریف کے لیے آپ مسلمان ہیں, حضور سے محبت کرنے والے ہیں, تو ہر ظاہری عمل کے پیچھے ایک باطنی فکر ہوتی ہے. حضور کے احکام کو عمل کرنے کے لیے اب آئے ہیں تو پھر حضور کی ہر نسبت سے تعظیم کریں. جو وقت حضور کی مولود کا وقت ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت ہے, اور جو مہینہ آپ کی ولادت سے تعلق رکھتا ہے, تو عاشق تو وہ ہے. شرعی فلسفہ بھی یہی ہے کہ جب بندہ کسی سے محبت کرے تو اس کی طرف نسبت والی ہر شے سے پیار کرے. تو ربیع الاول شریف کے مہینے کی آمد ہے اور 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ بالکل قریب ہے. آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ سے جو ہو سکے, نماز, روزہ, زکات, صدقات, چراغاں, نیکی کے جتنے کام ہیں, آپ اللہ کی رضا کے لیے, اور تشکر یہ ہو کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تُنہیں ہمیں جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس نیت کے ساتھ چراغا بھی کریں, جھنڈے بھی لگائیں, نیاز بھی کریں, صدقات بھی کریں, غریبوں کو بھی دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اتنے پیسے آپ کسی بچی کی شادی میں لگا دیں, تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیے جو چراغا کرتا ہے اس سے کبھی شادی کے لیے مانگا گیا تو اس نے روکا تھا؟ کبھی اس نے زکات نہیں دی, کبھی صدقہ نہیں دیا؟ چلو یہ پیسہ ہم جمع کر کے بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں, تم اپنے جیب سے پیسہ نکال کے ذرا گلیوں میں چراغا کروا دو. کیونکہ دونوں کام ہیں نا, پھر دونوں کام ہیں. یہ کیا مقصد ہے کہ اتنا پیسہ آپ ضائع کرتے ہیں؟ ضائع اس میں ہوتا ہے جس میں کوئی مقصد نہیں ہوتا. اس چراغے کے پیچھے حضور کی تعظیم ہے, یہ سب سے بڑا مقصد ہے. آپ کہتے ہیں اتنی بڑی مسجد آپ نے بنائی, سندھ میں تو کچی کچی مسجد ہے, وہ جگہ کا کیوں نہیں مناتے؟ آج کوئی کہیں گے مسجدوں میں سنگ مرمر لگانا بیکار ہے, کیا اس بات کو آپ گوارا کریں گے کہ بھائی بس مسجد میں نماز پڑھنا, آ گئے آپ صفوں میں آ گئے نماز پڑھ لی, تو آپ کہیں گے جناب اس مسجد کی زینت آج محلہ مکانات خوبصورت بنانا یہ زینت و تعظیم کا سبب ہے. تو مساجد تو خدا کا گھر ہے, اس کو تو سب سے زیادہ خوبصورت بنانا چاہیے تاکہ اس میں تعظیم احتشام بندہ قدم رکھے تو اس کا دل ہر طریقے سے مطمئن ہو جائے. تو جب ہم ہر چیز میں سوچتے ہیں تو یقیناً یہ شان و شوکت تشہیر و محبت تعظیم کے جتنے پیمانے ہیں اس کے مستحق اللہ کے رسول کی ذات سب سے پہلے ہے. تو لہذا اس علاقے میں آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ بلکہ پورے پاکستان میں حضور کی محبت میں چراغا ہوتا ہے اور تمام اہتمام کیا جاتا ہے. ہمارے مسجد کے افراد باہر انشاءاللہ العزیز موجود ہوں گے, آپ حضرات سے جو بن پڑا اس کار خیر کے اندر آپ بڑھ چڑھ کر اس چراغے میں اور دیگر اور جو معاملات میلاد کے حوالے سے ہوتے ہیں اس میں یہ آپ جو ہے حصہ ملائیں. یہ رسوم نہیں ہے, میں پھر بتا دوں یہ چراغا کرنا رسوم نہیں, اس کو دیکھ کر ہمارا دل خوش ہوتا ہے, پھر ہم نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں, حضور کی تعظیم کے لیے مستعد ہوتے ہیں. تو یہ چراغا ایک ظاہری عمل ہے, اس کے پیچھے حضور کی محبت کا سمندر اس کا حقیقی مقصد ہے. تو یقیناً ظاہری عمل کے ساتھ حقیقی مقصد ہو تو وہی نیکی ہوا کرتی ہے. کوئی کیا کہے اب کان نہ دھرے, دیوان اپنا دل خوش کرتا ہے. آپ کو حضور کے صدقے سے کیا ملا ہے اس کو آپ اپنے دل میں زندہ رکھیں. آپ حضور کے میلاد کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ شعور رکھتے ہیں, سمجھ رکھتے ہیں, اس محبت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تشکر کے لیے جو تشکر کے کام آپ کر سکتے ہیں کریے, چاہے وہ چراغے کی صورت میں ہو, خیرات کی صورت میں ہو, غریبوں کی امداد کی صورت میں ہو, ناتوانوں کی مدد کی صورت میں ہو, کمزوروں کی امداد کی صورت میں ہو, الغرض جو بھی چیز ہے کرتے چلے جائیے, تنقید مت کیجئے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے آپ کو ایمان ملا, قرآن ملا اور اسی کی شفاعت آپ کو ملے گی. آپ حضور کے لیے خوش ہوں گے تب تو عقیدت کا اظہار ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں جشن ولادت خوشی خوشی سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے پیچھے حضور سے محبت کا ایک جذبہ ہے, ایک جذبہ ہے حضور سے محبت کا ایک جذبہ ہے. اور یقیناً قوموں میں جب حضور کی محبت کا جذبہ ہوتا ہے تو یقیناً وہ دشمن سے جنگ کے لیے بھی مستعد رہتی ہے اور حضور کے عاشقوں کے لیے اپنے دلوں کو نرم بھی رکھتی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس مقدس مہینے کا ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جتنی تعلیمات لے کر آئے اصل مقصد وہ ہے, اللہ رب العالمین ان تمام تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے جو بن پڑے حضور کے میلاد کے تشکر کے لیے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن کے مضامین کو فکر کے قالب میں ڈھال کر عبادت کی روح کو حاصل کرتے ہوئے ہمیں نمازیں روزہ اور عبادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی عمل کی توفیق دے, اور جتنے مسلمان بھائی یہاں پر حاضر ہوئے اللہ رب العالمین تمام کی حاضری اس جمعے کے اجتماع میں اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.